اللهم صل على ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائے گا. مرحوم سید عاشق حسین، مرحومہ سیدہ نواب بی بی اور اس خاندان کے تمام مرحومین، اور اس کے علاوہ خواجہ حسن رضا صاحب کے تمام مرحومین، اور آپ حاضرین کے تمام مرحومین، سب کے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بيجا محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی کہ ایک بار پھر عزداری سید الشہداء کے لیے اس فرش عزا کے اوپر پہنچنے کی سعادت حاصل کریں. خدا نبتال نے انسانوں کو جن نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سے کوئی نعمت ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بڑھ کر نہیں ثابت ہوئی. اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور وقت کے امام کے حضور ان کے جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر جن مفاہیم کے اوپر مسلسل اصرار فرمایا ہے، اس کے اوپر تاکید کی ہے، ان میں سے ایک مفہوم عدل کا مفہوم ہے. گویا خدا متعال نے چاہا ہے کہ یہ کائنات عدل کے اوپر بنے، یہ کائنات عدل پر چلے، پورے انسانی نظام کے اندر عدل حاکم ہو. اور ظاہر ہے عدل کے مقابلے میں جو چیز قرار پا رہی ہے وہ ظلم ہے، اور خدا متعال نے جس چیز کو ہرگز نہیں چاہا ہے وہ ظلم ہے. چونکہ ہمارے پاس وقت انتہائی کم ہے، دو مجالس ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ جو بھی موضوع لیا جائے وہ کم از کم دو مجالس کی حد میں اچھی طرح جائزہ لے لیا جائے، لہذا ہم مزید مقدماتی گفتگو نہیں کریں گے اور موضوع کو فوراً بیان کرتے ہوئے بلا کسی تمہید کے موضوع کو شروع کرنے کی کوشش کریں گے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان دو مجالس کے اندر ظلم کو اس کی مختلف شکلوں میں پہچانا جائے، اور ظلم کی تدارک کے لیے جو اسلام نے بندوبست کیا ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کی جائے. اور جب ہم یہ کام انجام دے دیں تو اس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ کون سا ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہوگا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. یہ کہ ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ خدا تعالیٰ نے اس کائنات کو عدل کے اوپر بنایا ہے, اس کو جو کوئی بھی کائنات کا مطالعہ کرتا ہے فوراً پہچان لیتا ہے. اس سے پہلے کہ مزید آگے بڑھیں اپنا تکیہ کلام کہیے, عادت کہیے, اس کو نہ بھولوں. ہم جہاں کہیں بھی کسی ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں لوگ پہلے سے نہ جانتے ہوں تو وہاں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کام کے بارے میں بتاتے چلیں کہ کام کیسا ہے. گرچہ یہاں پہلی دفعہ نہیں ہے اور کافی چہرے ایسے ہیں جن کو میں تقریباً جانتا ہوں کہ پہلے دیکھ چکا ہوں, جیسے شاید ضرورت نہ ہو کہ اس کو دوبارہ بیان کیا جائے, لیکن احتیاطاً کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا آ گیا ہو تو بیچارہ آخر وقت تک یہ نہ سوچے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, اس کو بتانے کے لیے ہم عرض کر دیتے ہیں کہ ہم خطابت نہیں کریں گے. جو کچھ ہم کریں گے وہ یہ ہوگا کہ اہل بیت کی تعلیمات میں سے چند نکات کا انتخاب کر کے سلیس زبان میں آپ کے سامنے پیش کریں گے, اور اس کام کا ہدف یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے آپ اور ہم دونوں ایک قدم یا چند قدم اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اور نزدیک ہو سکیں انشاءاللہ. پوری کوشش یہ ہوگی کہ عمل کی بات کہیں, آپ عمل کی بات کو عمل کرنے کے لیے ہی سنیں, اس کو صرف فکر کی اور ذہن کی تفریح, صرف فکر اور ذہن کی عیاشی کے لیے اس کو نہ سنیں کہ چند گفتگو ہو رہی ہے جس کا کوئی بالآخر علمی فائدہ ہوگا. نہیں, علمی فائدہ نہیں ہونا چاہیے, عملی فائدہ ہونا چاہیے, میری اور آپ کی زندگی کے اندر کوئی اس کا اثر پڑنا چاہیے انشاءاللہ. گرچہ دو مجالس ہیں لیکن توفیق اللہ سے شاید ان دو مجلسوں میں بھی کوئی اثر پروردگار عالم آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں ڈال دے گا انشاءاللہ. بار دیگر اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد والے محمد. اہل بیت کے ماننے والے ہونے کے ناطے ہم لوگ عدل کے مفہوم سے کم و بیش آگاہ ہیں. ظاہر کسی اور قوم نے عدل کو اصول دین میں قرار نہیں دیا, اور یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات تھیں, ان کے ماننے والوں نے عدل کو اصول دین میں قرار دیا. کیوں اہل بیت کے ماننے والوں نے اور شیعت نے عدل کو اصول دین میں سے قرار دیا, اس کے اوپر بہت گفتگو ہوتی رہی ہے. آپ مختلف عقائد کی کتابوں کے اندر اس موضوع کو دیکھیں گے کہ توحید کے بعد عدل ہی کیوں اصول دین میں سے قرار پائے. تو کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عدل کو ہم نے قبول نہ کیا تو پھر اصول دین میں سے باقی کوئی اصول قبول نہیں کیا جا سکے گا. مثلا آپ نے ثابت کیا کہ نبوت ہونا ضروری ہے, ضروری ہے کہ کوئی نبی آئے, تو سوال یہ کہ کیوں ضروری ہے؟ اگر خدا عادل نہ ہو تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ خدا نبی بھیجے, نہ بھیجے اور سزا دے دے, یہ بھی ہو سکتا. عادل ہوگا تو ضرورت پڑے گی کہ وہ سزا دینے سے پہلے بیان کرے, اور بیان کے لیے ضروری ہے کہ نبی کو بھیجے. اگر عادل نہ ہو تو پھر جس مرضی چاہے گا وہ کر لے گا. اسی طریقے سے جب ہم قیامت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی اس دنیا کے اندر انسانوں نے کچھ جرم کیے ہیں جن کی سزا ان کو اس دنیا میں نہیں دی جا سکتی. مثال کے طور پر صدام نے ظلم کیے, کئی لاکھ مومنوں کو شہید کروا دیا. موجودہ دور کے ظالمین ظلم کر رہے ہیں, مثلا غزہ کے اندر دیکھ رہے ہیں ظلم ہو رہے ہیں, پوری دنیا کے اندر ظلم ہو رہا ہے. یہ جو ظالمین ہیں ان کو اگر دنیا کے اندر سزا دینا چاہیں تو ان کو سزا نہیں دی جا سکتی. بھائی ایک دفعہ ہی ماریں گے نا آپ, اس نے اگر 8 لاکھ آدمی مارے ہیں یا 4 لاکھ آدمی مارے ہیں تو کتنی دفعہ آپ مار لیں گے؟ ایک ہی دفعہ. تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک اور نظام ہو جہاں پر مرنے کی ایک دفعہ کی قید نہ ہو. واہ, جتنے اس نے مارے ہیں جس جس طرح سے مارے ہیں خدا اسی طرح سے اس کو اس کی سزا بھی دے. اچھا یہ جو قیامت ہے یہ کب ثابت ہوگی؟ جب خدا عادل ہوگا تو سزا دینا ثابت ہوگا. اگر وہ عادل نہ ہو تو اس نے یہاں پہ جرم کیا 8 لاکھ آدمی مارے, خدا چھوڑ دے اسے. اگر عادل نہ ہو تو پھر کوئی ضرورت ثابت نہیں ہوتی کہ ایک اور نظام ہو جس کے اندر اس کو سزا دی جائے. اسی طریقے سے امامت کا مفہوم, اسی طریقے سے تمام اصول دین کی تفصیلات, وہ سب کی سب اس وقت ثابت ہوتی ہیں جب عدل ثابت ہو. تو اب ہم نے عدل کو اصول دین کے اندر قرار دیا. اس کے خوبصورت معاملہ صرف اتنا نہیں تھا کہ عدل اصول دین کا حصہ ہے، خدا تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو خلقی عدل کے اوپر کیا. عدل کے اوپر خلقت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو سورج کی ضرورت ہے تو خدا سورج کو وہاں قرار دے گا جہاں پر اس کا مقام ہے. اور عدل کی تعریف بھی اسی طرح سے ہم نے بیان کر دی. عدل جیسے کہ آپ نے نہج البلاغہ میں پڑھا، عدل وضع الشیء فی موضعہ یا علی موضعہ، عدل کسی بھی چیز کو اس کی جگہ کے اوپر قرار دے دینے کا نام ہے. تو خدا تعالیٰ نے پوری کائنات خلق کی ہے عدل کے اوپر. اب وہ چونکہ خالق کائنات ہے اور اس نے اس کائنات کو عدل کے اوپر خلق کیا، تو وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر کوئی اس کو ظلم کے اوپر چلانے کی کوشش کرے گا تو یہ کائنات نہیں چل پائے گی. بالکل ایسے ہی جیسے فرض فرمائیے آپ نے کوئی گاڑی ایجاد کی ہے اور وہ گاڑی کوئی ایسی مارکت العرا گاڑی ہے جس کے اندر پیٹرول نہیں لگتا ہے بلکہ پانی پڑتا ہے مثلا، پاسبلٹی ہے یہ بھی، کوئی گاڑی ایسی بنی ہوئی ہیں لیبس کے اندر بنی ہوئی ہیں کہ جو پانی سے چل سکتی ہیں. اب صاحب آپ نے وہ گاڑی بنا لی، اب آپ سے کوئی پوچھے بغیر اس کو پانی کے بجائے ڈیزل پر چلانے کی کوشش کرے تو صرف ایک نتیجہ ہوگا کہ وہ اس گاڑی کو برباد کر دے گا، ختم کر دے گا. یہ پوری کائنات پروردگار عالم نے عدل پر بنائی ہے، اور خالق کائنات ہونے کے ناطے کہتا ہے کہ اگر تم عدل کرو گے اس کائنات سے بہترین نتائج کو حاصل کرو گے، اور اگر تم نے اس کائنات کے اندر ظلم کر دیا تو پھر اس کائنات کے نتائج تمہیں میسر نہیں ہو پائیں گے. کچھ چیزیں ہمیں بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں، کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی دشواری پیش آتی ہے. پہلے میں اس چیز کو بیان کر دوں جو بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، اور پھر اس چیز کو بیان کریں جو تھوڑا سا دشواری سے سمجھ میں آتی ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. آسان مثال کیا ہے؟ آسان مثال میرے اور آپ کا جسم ہے. آپ کے اور میرے جسم کے اندر ہزاروں کیمیکلز ہیں اور ان کیمیکلز کی ایک خاص مقدار ہے. عدل یہ ہے کہ جتنی مقدار خدا نے اس جسم کے اندر رکھی ہے آپ اس میں اضافہ نہ کریں اور اس میں کمی بھی نہ کریں. اچھا اگر آپ نے اضافہ اور کمی کی تو کیا ہوگا؟ آپ کے جسم کا نظام درم برم ہو جائے گا. جو ڈاکٹرز ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم لوگوں کو میڈیسنز دیتے ہیں، دوائیاں دیتے ہیں، اب یہ آپ دوائیاں لیتے ہیں، یہ در حقیقت کیا ہیں؟ یہ کچھ کیمیکلز ہیں جو میں اور آپ اپنے جسم کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں تاکہ کیمیکلز کا جو توازن خراب ہوا ہے وہ دوبارہ برقرار ہو جائے. یہ سب یہی ہوتا ہے. آپ مثال کے طور پر اگر کوئی انجیکشن لگاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے خون کے اندر یا اپنے جسم کے اندر کچھ کیمیکل ڈال رہے ہوتے ہیں تاکہ جسم کے اندر جو کیمیکلز کا توازن خراب ہو گیا ہے وہ توازن اپنی جگہ کے اوپر واپس آ جائے. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر جسم کے اندر معمولی سا بھی آپ نے توازن خراب کیا تو آپ کا جسم کام نہیں کرے گا. اور کچھ کیمیکلز ایسے ہیں جو اگر میں نے اور آپ نے بہت کم مقدار میں بھی کھا لیے تو یہ جسم ختم ہو جائے گا. ایسے کیمیکلز کو ہمارا عرف عام میں زہر کہتے ہیں، وہ بھی کیمیکلز ہیں. وہ اگر آپ نے کھا لیے آپ کا جسم ختم ہو جائے گا. اب ہمیں خدا تعالیٰ سے اس کی ہدایت کی روشنی میں پوچھنا ہوگا کہ پروردگار جسم کے کیمیکلز تو ہم خود پہچان لیتے ہیں کہ یہ کھایا تو جسم صحیح ہوگا اور وہ کھایا تو جسم خراب ہو جائے گا، یہ بتا ہمارے معاشرے کے وہ کیمیکلز کون کون سے ہیں، سوسائٹی کے کیمیکلز کون کون سے ہیں. اور اس سے زیادہ پیچیدہ ایک اور مسئلہ ہے، ہمارے پاس صرف جسم نہیں ہے، ہمارے پاس ایک روح بھی ہے. اس روح کی اپنی زندگی ہے، اس روح کے اپنے مسائل ہیں، اس کے اندر بھی ایک توازن ہے. اب ہمیں ایک جگہ سمجھ میں آ جاتی ہے جو ہمارا جسم ہے. یہ ہم کہاں سے سمجھتے ہیں؟ دنیا میں ہزاروں میڈیکل یونیورسٹیز ہیں، ان کا کام یہی ہے. وہ صرف اس کام کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے علاوہ فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، کروڑوں اربوں ڈالر اس بات کے اوپر ہر سال لگائے جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سے کیمیکل کا جسم کے اوپر کیا اثر پڑے گا. جو خدا نے ہمیں آسانی سے بیان کر دیا وہ اس حصے کو بیان کیا جو ہم اپنی تمام تر طاقت کے باوجود نہیں سمجھ سکتے تھے، وہ یہ کہ ہماری روح کا توازن کیا ہے. اور اس کے اندر اگر کوئی ظلم آتا ہے تو وہ ظلم کیا ہے؟ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کا. اب میں چند مثالیں دوبارہ تاریخ سے دوں گا تاکہ اس کی تطبیق میں ہمیں اور آسانی ہو جائے. درود بھیجیں محمد والے محمد پر. اور ایک سوال سے آغاز کرتے ہیں. جو ہمارا طریقہ کار معمولاً یہ ہوتا ہے کہ ہم معمولاً سوالات ایجاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے سامعین ہوں ان کو صرف سن کر سیکھنے کی عادت نہ پڑے. پتہ نہیں ہم سکھا بھی پاتے ہیں یا نہیں سکھا پاتے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سنیں، سوال سنیں اور اپنے ذہن سے خود جواب نکالنے کی کوشش کریں. تو ہماری بھرپور کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ سوال لیں، ان سوالات کے اوپر قدرے محنت کریں، ان کے اوپر تھوڑے سے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس دوران میں انشاءاللہ آپ کی خود کی ذہنی صلاحیت جو ہے وہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے گی. اب ایک سوال، اور یہ سوال بہت دفعہ مختلف جگہوں پر، بڑی علمی جگہوں پر مطرح کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ اگر چند لوگ آتے ہیں دنیا کے اندر بت پرستی کرتے ہیں، خداوند متعال بت پرستی کا اتنا شدید مقابلہ کیوں کرتا ہے؟ آپ دیکھیے، فرض کیجئے یہ مدرسہ ہے، یہاں پر ایک پرنسپل ہے. اگر کوئی طالب علم کھڑے ہو کر کہے میں پرنسپل ہوں، پرنسپل بن جائے گا کیا؟ نہیں بنے گا. اس دنیا میں کھڑے ہو کر ایک احمق کہے میں خدا ہوں، کوئی فرق پڑے گا؟ پھر خدا اس کا مقابلہ کیوں کرتا ہے؟ بھائی کھڑا ہو جائے، بولتا رہے کہ میں پرنسپل ہوں، ایک نہیں دو بولو، پانچ بولو، دس بولو، پرنسپل تو نہیں بن جاؤ گے. جو پرنسپل ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گا، زیادہ زیادہ ہوگا. اگر وہ ایک دفعہ سامنے آ گیا تو لوگ ان تمام کھڑے ہونے والوں کو خود ہی بھگا دیں گے، تم کون ہوتے ہو؟ خدا کیوں مقابلہ کرتا ہے؟ خدا متعال کیوں اپنے انبیاء سے کہتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم؟ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا. اس کا جواب کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں اچھا، پھر شرک کی مذمت خدا متعال نے کیا کہہ کی کہ یہ شرک ظلم عظیم ہے؟ یعنی خدا متعال فرما رہا ہے کہ ہمیں شرک پسند نہیں ہے. کیوں شرک پسند نہیں ہے؟ چونکہ شرک ظلم عظیم ہے. کس کے اوپر ظلم ہے؟ کس کے اوپر ظلم ہے؟ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی شرک کرتا ہے، وہ خدا غنی بے نیاز، اس کے اوپر کوئی ظلم کر سکتا ہے کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مثلا اگر دنیا کے سارے انسان کافر ہو گئے، جیسے کہ خود خدا متعال قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر دنیا کے سارے انسان بغاوت پر اتر آئے تو خدا متعال کی بادشاہی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اب ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے شرک کرتا ہے، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے، خدا متعال فرماتا ہے یہ ظلم ہے. سوال یہ کہ ظلم کس کے اوپر ہے؟ خدا پہ تو نہیں ہو سکتا، وہ غنی بے نیاز، اس کے اوپر کہاں سے ظلم ہو سکتا ہے؟ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ ظلم ہے کس کے اوپر، اور خدا متعال کو یہ ظلم اتنا شدید ناپسند کیوں ہے؟ کیوں ظلم سے اتنا شدید مقابلہ کیا ہوا ہے؟ تو اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے تو تھوڑا سا جا کر ان ظالموں کی تاریخ کو دیکھیں. اور اس خاطر خدا متعال نے قرآن کریم کے اندر ظالموں کی تاریخ کو اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے. آپ قرآن کریم کے اندر دیکھتے ہیں خدا متعال نے انبیاء کا ذکر شاید کم کیا ہے، ان کے مقابلے میں آنے والے دشمنوں کا ذکر قدرے زیادہ کیا ہے. مثال دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر کتنے انبیاء کا تذکرہ ہوا ہے؟ مثلا فرمایا 124,000 انبیاء بھیجے، آیا واقعا 1,000 کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ نہیں، 100 کا بھی نہیں ہے، بہت کم. اور اس کے مقابلے میں خدا متعال نے مثال کے طور پر فرعون کا تذکرہ 4-4, 5-5 دفعہ کیا ہوا، نمرود کا تذکرہ کیا ہوا ہے، قارون کا تذکرہ کیا ہوا ہے. اچھا نام لے کر کیا ہوا ہے، فرعون، حامان، قارون، ان سب کے نام موجود ہیں قرآن کریم کے اندر. تو کیوں خدا نے متعال نے کیا، کیوں اس کو ظلم ناپسند ہے؟ ان کی تاریخ ایک گواہی دیتی ہے، اور وہ یہ گواہی دیتی ہے کہ فرعون تو ظلم کرے گا، یہ ظلم کرے گا، شرک کرے گا یا کفر کرے گا، ظلم کرے گا اس کی سزا پائے گا. اس کے ساتھ کچھ انسان ہیں جو اس کے ظلم کا شکار ہو کر اپنے راستے سے بھٹک جائیں گے. ظلم در حقیقت اس انسان نے، مشرک نے اپنے اوپر کیا ہوتا ہے اور ان انسانوں پر کیا ہوتا ہے جن کی یہ گمراہی کا سبب بن جاتا ہے. یہ خدا متعال کو پسند نہیں ہے. یعنی اگر ایک آدمی آئے اور وہ شرک کرے نعوذ باللہ تعالی، خدا نمتال کو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی شرک کرے، لیکن وہ شرک ایسا کرے، ظلم ایسا کرے کہ دوسرے لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جائیں، یہ خدا نمتال کو بالکل پسند نہیں ہے، چاہتا ہی نہیں ہے. یہ وہ بنیاد ہے جس کے مقابلے میں خدا نمتال نے انبیاء کو بھیجا، کہا ظالموں کا مقابلہ کرو. لہذا ہر نبی تشریف لائے، اپنے دور کے ظالموں کو للکارنا شروع کر دیا، اپنے دور کے جابروں کو للکارنا شروع کر دیا. کیوں؟ خدا نمتال انسانوں کو چاہتا ہے. اور فیام کی مثال دیکھ لیتے ہیں. مثلا خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، خدا اس مصیبت سے سب کو محفوظ کرے، خدا نہ کرے کسی کا بچہ گمراہ ہو جائے، کسی کی اولاد گمراہ ہو جائے. یہ جانتا ہے ایک ہدایت ہے، ایک گمراہی ہے، اس کا بچہ نہیں سمجھ پا رہا، گمراہی میں مبتلا ہو گیا ہے. اچھا اب وہ جو گمراہی کرے گا، شاید اس کی سزا اس کو ملنی بھی نہیں ہے باپ کو، چونکہ یہ اپنی طرف سے حجت پوری کر چکا ہے، لیکن اس کا دل کڑے گا یا نہیں کڑے گا؟ دل بہت کڑے گا، سزا نہیں ملنی ہے چونکہ یہ اپنی طرف سے حجت پوری کر چکا ہے، لیکن پھر بھی اس کا دل کڑے گا. کس بات پہ دل کڑے گا؟ بالآخر میرا بچہ ہے، میں نہیں چاہتا جہنم میں جائے، بالآخر میرا بچہ ہے، نہیں چاہتا جہنم میں جائے. اب اپنے آپ سے پوچھے گا، اگر اللہ کی چند مخلوق جہنم کی طرف جائے، یہ خدا کو پسند آئے گا؟ ماں کو محبت دینے والا خدا ہے، باپ کو سرپرستی کا جذبہ دینے والا خدا ہے، تو جس نے باپ کو سرپرستی کا جذبہ دیا ہے، وہ کتنا بڑا سرپرست ہوگا اپنی مخلوق کے لیے؟ وہ پسند کرے گا کہ اس کی مخلوق جہنم کی طرف جائے؟ وہ پسند کرے گا کہ اس کی مخلوق ہدایت سے ہٹ جائے، گمراہی کی طرف جائے؟ قطعاً نہ پسند کرے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے ہدایت دیتا ہے. فرماتا ہے ظلم کا مقابلہ کرو. بنیاد یہاں پر ہے، مخلوق کو گمراہی سے نکالنا، مخلوق کو ہدایت کے راستے پر لے جانا، مخلوق سے کہنا کہ وہ ظلم کا مقابلہ کرے. اس ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجتا ہے، کہتا ہے تم جاؤ ظالم کا مقابلہ کرو. کیوں؟ میری مخلوق کو گمراہ کر رہے ہیں، نہیں چاہتا کہ گمراہی میں مبتلا ہوں. اب سوال یہاں پر یہ ظلم تو ہمیشہ رہے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ظالم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظالم تھا، ختمی مرتبت اور ہمارے دور میں بھی یہ ظالم تو ہمیشہ رہیں گے. خدا نے ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے طریقہ کار کیا رکھا ہے؟ اب اس سوال کو میں کیوں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ اپنے حالات کی وجہ سے. اب آ جائیے اپنی زندگی کے اندر. ہم اور آپ ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر پوری دنیا کے اندر ظلم کثرت سے دیکھ رہے ہیں، اور اتنی طاقت سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم اور آپ دل میں کڑھنے کے علاوہ کوئی خاص کام کر بھی نہیں پا رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو آپ کسی بھی اخبار کو دیکھ لیجئے. آج کل کسی بھی اخباری ادارے کے جس کے اندر نشریاتی ادارہ ہو، اس کی خبروں کو دیکھ لیجئے، آپ اندازہ لگا لیں گے کہ دنیا کے اندر کتنے ہی علاقے ایسے ہیں جہاں پر مظلوم خون بہ رہا ہوگا. اور اگر جو تصویریں ہمارے اور آپ کے پاس پہنچ رہی ہیں مختلف مقامات سے، ان کو دیکھیں تو انسان بعض اوقات نروس ہو جاتا ہے کہ اس سارے ظلم کے مقابلے میں میری ذمہ داری کیا بنتی ہے، میں اس ظلم کا خاتمہ کیسے کروں. عرض کروں گا یہ بات جذبے کی حد میں بہت اچھی ہے. ہم اور آپ سب چاہیں گے کہ ظلم کا مقابلہ کریں، ہم اور آپ سب چاہیں گے ظالم کا مقابلہ کریں، لیکن کچھ وقت نکال کر پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ظالم اور ظلم کا مقابلہ شروع کہاں سے کرنا ہے. غلط جگہ سے شروع نہ کر بیٹھیے گا. شاید اپنی پوزیشن کو نہ سمجھے بغیر ہم ظلم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں، خدا نہ کرے ایسا نہ ہو ایک اور ظلم میں اضافہ کر بیٹھے. پہلے اچھی طرح سمجھ لیں ہم نے ظلم کا مقابلہ کہاں سے کرنا ہے، ظالم کا مقابلہ کہاں سے کرنا ہے. میں چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اچھا یہاں پر احتیاطاً ایک بات عرض کرتا چلوں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ممبر پہ بیٹھ کر ممبر کے تکلفات کا خیال نہیں کرتے. یعنی ممبر کے کچھ تکلفات ہیں جس میں مثال کے طور پر ایسی گفتگو کی جاتی ہے جس میں کچھ رکھ رکھاؤ رکھا جاتا ہے. میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں ممبر پہ بیٹھوں تو ایسے گفتگو کروں جیسے آپ سے نیچے بھی بیٹھوں گا تو ایسی ہی بات کروں گا، میری عادت یہ رہ گئی ہے. تو آپ معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نیچے آتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہوں کہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے ابھی بھی ممبر پر ہیں، اور ممبر پہ ایسے لگتا ہے جیسے نیچے ابھی بھی ہیں. تو میں کوئی زیادہ فرق رکھنا نہیں ہے اس کے اندر. مجھے خطرہ رہتا ہے ہمیشہ, مجھے خطرہ یہ رہتا ہے کہ معمولاً ہم لوگ کم چیزیں سیکھنے کے لیے سن رہے ہوتے ہیں, زیادہ تر یہ دیکھنے کے لیے سن رہے ہوتے ہیں یہ کہہ کیا رہے ہیں. مجھے اس بات کا خطرہ بہت زیادہ لگا رہتا ہے. یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم اور آپ کہیں پر ہوتے ہیں, یہ نہیں جاننا چاہتے کہ ہم نے سیکھنا کیا ہے, یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. بدقسمتی سے اگر ہم یہی کرتے رہے زندگی بھر کہ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے رہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, تو پھر ہمارے سیکھنے کا مرحلہ کبھی نہیں آئے گا. اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ اعتماد کرنا پڑے گا. یعنی مثال کے طور پر شاید آپ نہ جانتے ہوں, شاید آپ جانتے ہوں, تھوڑا سا اعتماد کیجئے اس بات کے اوپر کہ اگر کوئی سیکھنے کی بات ہے تو آپ سیکھ لیں. اس کا صرف ایک راستہ ہے, تھوڑا سا ریسیو کرنے کے مرحلے کو بھی کھلا چھوڑ دیجئے. بعض لوگ ریسیور بن کر کے آتے ہیں, صرف آبزرور کی حیثیت سے یہاں پر آتے ہیں. اب تھوڑا سا ریسپشن لے کر آئیے کہ تھوڑا سا ریسیو بھی کریں گے, اگر کوئی بات صحیح لگی تو مان بھی لیں گے. ٹھیک ہے, آبزرور کی حیثیت سے آپ یہاں پر تشریف لائیے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, کچھ نہ کچھ تو ضرور ہونا ہی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ کچھ قبول کرنے کے لیے بھی تشریف لائیے. اب جو میں چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک ظلم ہو رہا ہے, پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے, ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی ہو رہا ہے. ہمارے اپنے اندر ملک جو ہو رہا ہے وہ بھی اس کی مثالیں میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. اس ظلم سے لڑنا ہے. خدا ظلم سے مقابلے کو کہاں سے شروع کرواتا ہے؟ اچھا, اس سوال میں پھر ایک پیچیدگی ہے. پیچیدگی یہ ہے کہ جب ہم اس کو جواب دینے پر آئیں گے تو ممکن ہے کوئی یہ سوچے یہ اصلی ظلم سے مقابلے کو بچا کر کہیں اور لے جانا چاہ رہے ہیں. نہیں, کہیں اور نہیں لے جانا چاہ رہے, ہم اس بنیاد پر لے جانا چاہ رہے ہیں جہاں سے ظلم شروع ہوتا ہے. خدا متعال کے نظام سے پوچھنا پڑے گا, اے پروردگار تو خالق کائنات ہے, یہ بتا تیری مخلوق جب ظلم کرتی ہے تو ظلم شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ پھر ہم اس جگہ سے جا کر لڑ لیں تو ہمیں صحیح پتہ چل جائے کہ اصل ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں لڑنا کہاں پر ہے. پھر ایک مثال دیتا ہوں تاکہ ہماری بات میں کچھ اور وزن ایجاد ہو جائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. گویا یوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے آپ اسلامی تعلیمات کو کوئی بھی درس حاصل کرنا چاہیں, بہترین درسگاہ کربلا ہے. کربلا سے سیکھنا بہت آسان ہے, ہر درس کو سیکھنا یہاں سے آسان ہے. مثال کے طور پر سید الشہداء مدینے سے تشریف فرما ہوئے, کافی لوگ ان کے ساتھ تھے, مکہ سے نکلے اور لوگ ان کے ساتھ ہو گئے. حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملتے ہی لوگوں کی تعداد بہت کم ہو گئی. صحیح, جو شروع میں لوگ ساتھ تھے یہ ظالم کے خلاف نہیں اٹھے تھے کیا؟ ظالم کے خلاف اٹھے تھے نا, ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھے تھے, یہ پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ ان کو جتنی خبریں مل رہی تھیں وہ یہ نہیں تھیں کہ ظلم کم ہو رہا ہے تو انہوں نے مقابلہ چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے ظلم تو ویسے ہی کم ہو رہا ہے. ان کو جتنی خبریں مل رہی تھیں وہ یہ کہہ رہی تھیں ظلم بڑھ رہا ہے. تو ان کو تو اور جوش و جذبے سے میدان کے اندر آ جانا چاہیے تھا کہ بھائی ظلم بڑھ رہا ہے, یہ پیچھے کیوں ہٹے؟ ہاں, اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ظلم کے خلاف نعرہ لگانا, صرف ظلم کے خلاف میدان میں آنا اتنا کافی نہیں ہے, پہلے ایک اور تیاری بھی چاہیے آپ کو. وہ تیاری کیا ہے؟ مثلا جیسے کہ ابھی دوست احباب نے کہا خوف زدہ ہو گئے تھے, خوف زدہ ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ جناب پہلے تو معاملہ یہ تھا کہ سید الشہداء کوفہ جا رہے ہیں, کوفہ کے لوگ پہلے سے تیار ہیں, ہم وہاں پر فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے, لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں گے, شاید ہار پہنائیں گے, اور اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد تو پہلے ہی وہاں سے نکل چکا ہوگا, کوفہ کے اوپر پایتخت بن جائے گا, دارالخلافہ بن جائے گا, یہاں سے ایک تحریک کا آغاز ہوگا, اس کے ساتھ ایک فوج ہوگی, چندہ ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی, فوج تو خود ہی لڑی لے گی, اور سیریا سے شاید کوئی فوج آنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی, اور ویسے ہی خلافت پھیلتی چلی جائے گی, اور پورے دنیا اسلام میں سید الشہداء کا پرچم لہرا جائے گا, معاملہ ختم ہو جائے گا. اچانک ان کو پتا چلا کہ نہیں, وہ جو کوفہ کو ہم سمجھ رہے تھے دارالخلافہ بن جائے گا, یہاں سے خود ہی فوج نکل کے لڑ دے گی, ہمیں نہیں لڑنا ہوگا, یہ سارے واقعات ختم ہو گئے. اب آپ ہیں اور لشکر یزید ہیں. اب نہ صرف یہ کہ لڑنا آپ ہی نے ہے, بلکہ بہت کم تعداد میں بہت بڑے لشکر سے لڑنا ہے. اس موقع پر ظلم کے خلاف اٹھنے کا جذبہ کیا ہوا؟ اچانک سر پڑ گیا.
یہ ٹھیک ٹھاک مجاہد لوگ تھے، سید الشہداء کے ہمراہ مکہ سے نکلے تھے، یہ مجاہد تھے، ان کے اندر ظلم کے خلاف معرکے کا جذبہ ٹھنڈا کیوں پڑ گیا؟ کوئی اور چیز تھی جو آڑے آ گئی؟ اب میں ایک جملے میں عرض کروں گا، قانون یہاں پر ہے، یہ کسی اور ظلم میں خود مبتلا تھے اس لیے کسی اور ظالم سے نہ لڑ سکے. اگر ان کی زندگی میں عدل محض ہوتا تو یہ کسی ظالم سے لڑنے کے قابل ہوتے، یہ کہیں اور ظلم کر رہے تھے. اب اس ظلم کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اچھا، اب اس قانون کو کیا بنایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی کسی ظلم میں خود مبتلا ہو، کسی مرحلے میں خود ظالم ہو، تو وہ اس سے بڑے ظلم کو نہیں للکار سکے گا.
صحیح.
مثلا اگر میں کسی ظلم کے اندر مبتلا ہوں، یعنی کسی مرحلے میں میں خود ظالم ہوں، تو کیا میں اس سے بڑے مرحلے کے ظالم کو للکار پاؤں گا؟ نہیں. اگر میرے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ میں بڑے ظالم کو للکار پاتا، تو پہلے میں نے چھوٹے ظلم کو خود کیوں انجام دیا؟ پہلے تو مجھے اس کو حل کرنا چاہیے. اچھا، اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ پروردگار عالم نے جب بھی مثلا نمرود کا مقابلہ کرنا چاہا تو پہلے معصوم حضرت ابراہیم کیوں بھیجے؟ کہا معصوم بھیجو جس نے کوئی ظلم نہ کیا ہو، تاکہ وہ ظالم سے لڑے، ورنہ یہ ظالم کے خلاف کامیاب نہیں ہوگا. اور اب آپ کڑی ملا لیجئے ظالمین کے لفظ کو قرآن کریم کے اندر ڈھونڈیے، تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا قرآن خدا کون کون سے عہدوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ ظالم نہیں کر سکتے. مثلا حضرت ابراہیم نے کہا خدایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، فرمایا ہم نے تمہیں پوری انسانیت کے لیے امام بنایا، فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں سے بھی، فرمایا لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہ میرا وعدہ ظالمین کو نہیں پہنچے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے ابراہیم، چونکہ آپ بغیر ظلم کے ہیں تو آپ نمرود کے ظلم سے ٹکرا سکتے ہیں، اور ہمیں چونکہ ہر دور میں ظالم سے ٹکرانے کے لیے ایک ہستی کی ضرورت ہے، اور وہ ہستی قانون اپنے اندر یہ رکھے گی کہ اگر وہ خود ظلم کرے گی تو کبھی ظالم سے نہیں ٹکرا پائے گی. بدقسمتی سے آپ کی اولاد میں کچھ لوگ ظالم ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ اس عہد کو حاصل نہیں کر پائیں گے. آپ کی اولاد میں سے صرف وہ لوگ اس مقام کو حاصل کر پائیں گے جنہوں نے ظلم نہ کیا ہو. اچھا، اب تک آپ نے سنا یہ کہ بھئی وہ ظالم ہوا تو وہ ظالم سے نہیں ٹکرا پائے گا، فوراً آپ کا ذہن کہے گا یہ نظریاتی طور پر صحیح ہے، عمل میں شاید کچھ اور ہوتا ہو. ہم لوگ یہی کرتے ہیں، مثلا جیسے کوئی بات سنتے ہیں تو پہلے ہم یہ سوچتے ہیں نظریے میں شاید ایسا ہی ہے، مثلا کتاب کے لیے تو اچھا ہے، عمل میں کچھ اور کرنا ہے. مثلا جب ہم مثال کے طور پر ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہ بھئی اسلام میں اصول یہ ہے کہ آپ تجارت کے اندر یہ کریں وہ کریں، تو ہم اور آپ ساری باتیں سن لیتے ہیں، اگلے دن دکان کھول کے کرتے وہی ہیں جو پہلے کر رہے تھے. بدقسمتی سے ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہم یہاں پہ سارے نظریات سنتے ہیں، باہر نکلتے ہیں دنیا کچھ اور ہے، وہاں ہم ہیں، یہاں کے نظریے یہیں تک ہوتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے اور ہم نے بھی سیکھنا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا یہ نظریہ یا صحیح ہے یا غلط ہے. اگر صحیح ہے تو میرے لیے بھی ہے، اور اگر غلط ہے تو غلط بات کو ممبر پہ بیٹھ کے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اچھا، اگر صحیح ہے تو اب ایک بات کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، وہ یہ کہ اگر آپ ظالم کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، پہلے آپ کو اپنی ذات کے اندر سے ظلم کا خاتمہ کرنا پڑے گا. اچھا، اب اس پہلے کے مطلب کی بھی تشریح عرض کرتا چلوں، چونکہ ہمیں کافی اب اس معاملے میں تجربہ ہو گیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں تو سننے والے کیا سنتے ہیں، اور پھر جب وہ ہم سے کہتے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پر کوئی یہ نہ سمجھے ہم یہ کہہ رہے ہیں پہلے 25 سال تزکیہ نفس کرنا، پھر ظالم سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہونا. نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ دونوں کام ایک ساتھ کرنے پڑیں گے. آپ کو دونوں کام ساتھ کرنے پڑیں گے. اب میں انسانی زندگی کے دو حصے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا.
ان دونوں کا ظلم پیش کروں گا اور یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ دونوں ظلم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. ہم لوگ چونکہ رابطے نہیں سمجھ پاتے تو ہمارے ساتھ مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ہم ایک جگہ پر ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں, دوسری جگہ پر کوئی اور بات کہہ رہے ہوتے ہیں. اسٹینڈرڈ اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم لوگ بچوں کی تربیت میں اس قانون سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بچے نے اسکول کے اندر ایک بچے کو تھپڑ مار دیا, ٹھیک ہے, تھپڑ مارا. وہ بچہ جس نے تھپڑ کھایا وہ روتا ہوا ٹیچر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا. اسے بلایا گیا کہ بھائی آپ نے ان کو کیوں تھپڑ مارا؟ تو اس نے کہا کہ سر یوں ہی مارا, اس نے آپ سے کچھ چھینا تھا؟ نہیں چھینا نہیں تھا. اس نے آپ کو مارا تھا؟ نہیں نہیں مارا بھی نہیں تھا. تو آپ نے کیوں مارا؟ کہنے کا سر ایسے ہی مارا تھا. ٹھیک ہے, اب ہمیں جواب میں اس سے یہ کہنا ہوتا ہے کہ نزدیک آئیے ایک اور تھپڑ مار دیا ہم نے, ایک ہم نے اس کو تھپڑ مار دیا. اب اس نے پوچھا سر آپ نے ہمیں کیوں مارا؟ تو ہم نے بھی کیا کہنا ہے کہ ایسے ہی مار دیا. یہ اچھا لگا آپ کو؟ ہاں. تو بچہ فوراً سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ چیزیں کہیں اچھی لگتی ہیں اور کہیں پر اچھی نہیں لگتی. مجھے زندگی میں قانون وہ بنانا ہوگا جو ہر جگہ اچھا لگے. اگر دو نمبر کام وہ ہو جو میرے کاروبار کو فائدہ دے تو مجھے بہت اچھا لگے گا, اور اگر وہ ہو جو مجھے نقصان دینا شروع کر دے اب بھی اچھا نہیں لگے گا. اگر میں کچھ خریدوں تو وزن پورا ہونا چاہیے, اور اگر میں کچھ بیچوں تو پھر آدھا پونا کلو ادھر ادھر ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہونا چاہیے. اچھا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کسی جگہ پر ظلم قبول کرتے ہیں, کسی جگہ پر ظلم کو رد کرتے ہیں. جس جگہ ظلم ہمارے فائدے میں گیا ہم نے ظلم قبول کر لیا, اور جہاں ظلم ہمارے خلاف گیا ہم نے ظلم کو رد کر دیا. آیا اس طرح معاشرہ چلے گا؟ نہیں چلے گا. اگر میں کسی بچے کے اوپر ظلم کروں گا, خدا کا عادلانہ نظام مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کوئی تمہارے بچے کے اوپر ظلم کرے گا, یہ تمہیں ہوشیار رہنا پڑے گا. اچھا, خدا تعالیٰ نے اس نظام کے اندر بہت سارے قوانین رکھے ہیں. ایک قانون کو میں تھوڑے تھوڑے تجربے سے کشف کر پایا, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ بھی اس کے اوپر محنت کر کے دیکھیں کہ شاید آپ کو بھی ایسا ہی احساس ہوگا یا پہلے سے ہی آپ کو احساس ہو چکا ہوگا. شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. ہم نے یوں احساس کیا کہ ہم اپنی زندگی کے اندر زندگی گزارتے ہوئے جہاں کہیں خدا کے قانون کے اوپر کوئی کمپرومائز کریں گے ضرب وہیں سے لگے گی. سادہ سی بات کہی ہے, سادہ سی بات کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں, وہ یہ ہے. بس ہم فرض فرمائیے خدا نے دوستوں کے انتخاب میں ہمیں ایک معیار دے دیا کہ بھائی دوست سچا ہونا چاہیے, وفادار ہونا چاہیے, حقیقت پسند ہونا چاہیے. چند صفات خدا نے ہمیں دے دی. اچھا, فرض فرمائیے کوئی دوست تھا جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے اور ہمیں بہت اچھا لگا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ مثال کے طور پر جھوٹا ہے, معلوم ہے کہ جھوٹا ہے. قانون کے تحت ہمیں اس سے دوستی باقی نہیں رکھنی چاہیے, چونکہ قانون یہ کہہ رہا ہے کہ سچا ہونا چاہیے دوست کو. قانون یہ کہتا ہے اس سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ کسی بھی وجہ سے ہم نے اس قانون کے اوپر کمپرومائز کر لیا. کہا ٹھیک ہے, اللہ نے کہا ہے کہ جھوٹے سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے, لیکن بہرحال کسی بھی وجہ سے میں اس سے دوستی جاری رکھتا ہوں. اب کیا ہونا ہے؟ اب اس کے جھوٹ کی ضرب ہمیں لگنی ہے. کیوں ہمیں اس کے جھوٹ کی ضرب لگنی ہے؟ دوسروں کو تو لگے گی, لگے گی, ہمیں بھی لگے گی. کیوں لگے گی؟ ہم نے قانون توڑا ہے. بس ایک قانون اپنے ذہن کے اندر رکھ لیجئے گا, آپ تجربے سے اس کو کسب بھی کیجئے گا انشاءاللہ. جہاں کہیں خدا متعال کے قانون کے اوپر کمپرومائز کریں گے وہیں سے ضرب لگے گی, وہیں سے ضرب لگے گی. مثال کے طور پر نعوذ باللہ کہیں ناپ تول کے وقت, کہیں پیسوں کی ادائیگی کے وقت ہم نے سستی دکھا دی, خدا کے قانون کی پیروی نہیں کی. جس قانون کو توڑا ہے اسی قانون کے نتیجے میں مجھے نقصان اٹھانا ہے, اسی قانون کو نقصان مجھے ملے گا, اس قانون کا نقصان. اچھا, اس کو ڈھونڈیے زندگی کے اندر. میں اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرض فرمائیے، اپنی فیلڈ سے دے دیتا ہوں تاکہ کام آسان ہو جائے. فرض فرمائیے خدا نمتال نے معیار رکھا ہے کہ امام جماعت نے یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. فرض کر لیتے ہیں آپ نے کمپرومائز کر لیا، آپ نے دیکھا نہیں یہ کوالٹی نہیں ہے، آپ نے پسند کر لیا، کیوں؟ کسی بھی وجہ سے جو خدا کے قانون میں نہیں تھا. مثلا اب عرض کیے دیتا ہوں کیسے ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک جگہ پہ گیا پنجابی کے ایک شہر میں، وہاں پہ ایک مولانا صاحب کو دیکھا، امام جماعت تھے. میں نے پوچھا یہ کب سے ہیں؟ کہا یہ اتنے عرصے سے ہیں. میں نے کہا آگے کیا پلان ہے یہاں کے ٹرسٹیز کا؟ کہا یہ باقی رہیں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ان کی آواز بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا متعال کے قانون کے اوپر کمپرومائز کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ ان کی آواز بہت اچھی ہے. آواز کا اچھا ہونا، پاٹدار ہونا، یہ خدا متعال کے اسٹینڈرڈ میں نہیں ہے. چونکہ اس پر کمپرومائز کیا گیا ہے، اب اسی صفت سے کوئی ضرب لگے گی یہاں پر. اب اسی صفت سے کوئی ضرب لگے گی. اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں، پھر آپ زندگی میں جگہ جگہ سمجھ جائیں گے جہاں کہیں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، کسی اللہ کے قانون پر کمپرومائز کیا گیا. جہاں کہیں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. میں عرض کرتا چلوں اور مثال عرض کروں تاکہ تھوڑا سا اور معاملہ کھل کر سامنے آ جائے. ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اچھا اب بات آج کل کی نہیں کر رہے، مجموعی طور پر 60 سال میں پاکستان میں حکومتیں صحیح چلی ہیں یا غلط چلی ہیں؟ میرے خیال میں یہاں پر اگر کوئی ووٹنگ کر لے تو سوائے چند کے جن کا نہیں معلوم کیوں وہ کہیں گے کہ صحیح چلی ہے، باقی سب یہی کہیں گے کہ غلط چلی. ٹھیک ہے، اچھا یہ غلط کیوں چلی ہے؟ غلط اس وجہ سے چلی ہے کہ ہم نے تو سب کچھ صحیح کیا نعوذ باللہ، پھر بھی خدا نے برکت نہیں دی. نہیں، سادہ سی بات ہے، وہ یہ کہ ہم نے حاکم کے اندر جو صفتیں ہونی چاہیے تھیں ان پر کمپرومائز کیا. ہم نے کمپرومائز کیا. مثلا خداوند متعال امام جماعت کے اندر عادل دیکھنا چاہتا ہے، ہم نے حکومتیں پوری کی پوری ظالموں کو دے دی. کمپرومائز کر لیا. اچھا جیسے آپ نے کمپرومائز کیا، اب ضرب کہاں سے لگنی ہے؟ اسی جگہ سے جہاں آپ نے کمپرومائز کیا. اب اس کے ظلم کی پہلی ضرب مجھے اور آپ کو لگے گی. کیوں؟ آپ نے کمپرومائز کیوں کیا؟ خدا کے قانون کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی اس بات پر یقین کر لیجئے کہ خدا کا قانون ٹریفک کا سگنل نہیں ہے کہ جس کو کبھی توڑ لو تو شاید بچ جاؤ، کبھی توڑو تو شاید پھنس جاؤ. نہیں نہیں، خدا کا قانون ایسا ہے کہ توڑنا اور پھنسنا یقینی ہے، بچنے کا کوئی چانس نہیں ملتا. ہم نے حکومت اور حاکم کے باب میں اللہ کے دیے ہوئے معیار توڑے، ان پہ کمپرومائز کیا. جب ان پہ کمپرومائز کیا، وہاں سے ہمیں ایک ضرب لگی. وہ ضرب کیا لگی؟ وہ یہ کہ وہ حکومتیں ہی ہمارے اوپر ظلم کرنے لگیں. یہ ہو گیا. اب آپ کو دنیا میں کوئی بھی ظلم نظر آئے، دو راستے ہیں آپ کے پاس. ایک تو یہ کہ بڑبڑائیے، بڑبڑائیے یا گڑ گڑائیے، جو مرضی کیجیے. عقل مندی کا راستہ یہ ہے، پہلے اپنے آپ سے پوچھے گا میں نے کس معیار پر کمپرومائز کیا تھا کہ یہ مصیبت آئی ہے. چلیے اور ایک عارفانہ ٹائپ کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. علامہ مجلسی کے والد بزرگ ایک دفعہ گھر آئے اور کہا کہ ہمارے بچے نے عجیب حرکت کی ہے. شاید پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، دوبارہ سنا دیتا ہوں. حافظہ میرا ویسے بھی اتنا زیادہ طاقتور نہیں ہے کہ مجھے یاد رہ جائے کہاں پہ کیا کہا تھا. گھر پہ آئے، کہنے گئے کہ ہمارے بچے نے کچھ عجیب حرکت کر دی ہے. اور وہ عجیب حرکت یہ کی ہے کہ ہمسائے کے انار میں سوئی ماری ہے، وہ سوئی کے ساتھ کچھ تھوڑا سا رس آیا ہے، اس رس کو چکھا ہے، اس نے بہرحال ہمسائے کے انار خراب کر دیے اس طرح سوئی مار مار کے. یہ ایسا کیوں ہوا؟ ہمارے بچے نے ظلم کیوں کیا؟ ہم نے بچے کو چوری نہیں سکھائی، ہم نے بچے کو حرام مال نہیں کھلایا، ہم نے بچے کو کبھی کوئی غلط کام نہیں سکھایا، یہ اس نے کیوں کیا؟ اب جانتے ہیں پہلے سے کہ ان کی زوجہ نے اعتراف کیا کہ بچے کے حمل کے دوران مجھ سے یہی غلطی ہوئی تھی. میں نے ہمسائے کے انار میں سوئی مار کر چکھنے کی کوشش کی تھی، ظلم اس کا نہیں ہے، ظلم میرا ہے. جب بھی کوئی ظلم دیکھیں سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھئے کہیں میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی ہے، یہ میرے حصے میں کیوں آیا. مثال کے طور پر نعوذ باللہ، صد نعوذ باللہ، کبھی ایسا ہو کہ آپ کے مال میں کوئی حرام مال مل گیا ہو، سب سے پہلے یہ سوچئے گا میں نے کون سا ایسا غلط کام کیا کہ میرے پاک مال کے اندر ناپاک مل گیا، ہوا کیوں ایسا. اچھا آپ کہیں گے یہ باتیں پہلے کے زمانے کی تھیں جب پاک مال زیادہ ہوتا تھا ناپاک تھوڑا سا ہوتا تھا، آج کل زیادہ تر ناپاک ہے. خدا بہت زیادہ جانتا ہے اور اس کی قدرت آج کے زمانے میں بھی بہت زیادہ ہے. اگر پاک میرا حق ہو تو وہ ناپاک کے سمندر میں سے بھی پاک قطرہ نکال کے مجھے دے دے گا، وہ مجھے ناپاک نہیں کھلائے گا. ہم اس ظالم کے ظلم کو کہیں نہ کہیں اپنے معیار کے اندر ڈھونڈنا پڑے گا. مقابلہ کرنا ہے، ضرور مقابلہ کرنا ہے، کسی صورت میں پسپائی نہیں کرنی. اچھا ایک اور قانون بھی ہے، اگر آپ نے ظالم کو چھوڑ دیا کہ ظلم کرے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. آج اس نے ایک ظالم نے ظلم کیا ہے، کل دو ظالم ہوں گے، دو ظلم کریں گے. آج ایک آدمی مظلوم تھا، کل دو ہوں گے، اینڈ کیا ہوگا؟ اینڈ یہ ہوگا کہ میں بھی مظلوموں کی فہرست میں کھڑا ہوں گا. ہمارے پاس ظالم کے ظلم کا مقابلہ کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں. بس جب بھی آپ ظالم دیکھیں اور ظلم دیکھیں معاشرے کے اندر، آپ کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ آپ مقابلہ کریں. جب آپ مقابلہ کرنے پر آئیں سب سے پہلے اس بات کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے گا کہ یہ ظلم کیوں آیا. اب ایک اور پس منظر کے اندر دیکھ لیجئے، تھوڑا سا اس کو اور وسعت دے لیجئے. بعض وقت کیا ہوتا ہے، میں اور آپ ایک معاشرے کے اندر کھڑے ہیں، کچھ لوگوں نے ظلم کیا ہے، معاشرے میں پھیل گیا ہے، سزا مجھے بھی اٹھانی پڑ جائے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ عرض کرتا ہوں، فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں کے اوپر نہیں آئے گا. بعض وقت کیا ہوتا ہے، معاشرہ ایک عمومی غلطی کر رہا ہوتا ہے، اس عمومی غلطی کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ایک ظلم رواج پا جاتا ہے، پھر اس ظلم کا شکار مجھے بھی ہونا پڑتا ہے کیونکہ معاشرے کے اندر میں بھی رہ رہا ہوں. مثلا خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، ایک معاشرے نے اللہ کی دیے ہوئے رزق کے اوپر کفران نعمت کیا. اگر کفران نعمت کرے اور کہیں قحط سے دو چار ہو جائے تو کیا مومن پر قحط نہیں آئے گا؟ نہیں، قحط مومن پر بھی آئے گا، قحط مومن پر بھی آئے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید آپ نے ظلم نہ کیا ہو لیکن اگر دوسرے کو ظلم کرتا دیکھیں اور خاموش رہیں پھر بھی تیار رہیں، پھر بھی مصیبت آنے والی ہے. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ظالم کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ظلم کی جڑ پہ جا کر حملہ کرنا پڑے گا، ظلم کی بنیاد پہ جا کے حملہ کرنا پڑے گا کہ یہ ظلم ہوا کیوں ہے. اب آخری لمحات کے اندر آج کل کے اہم ترین موضوع کے اوپر اشارہ کرتا چلوں، کل اس کے اوپر مزید آرائز پیش کریں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد کا. صاحب میں اور آپ ہر روز فلسطین کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، میرے خیال میں ہم میں سے کوئی شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اب اس مسئلے کے اوپر توجہ نہ دیتا ہو. 60 سال اگر ہم نے توجہ نہ بھی دی ہو تو اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اتنا دردناک ہے کہ ہم اور آپ خود بخود توجہ دینے پر مجبور ہو گئے. اتنا زیادہ میڈیا کے اندر آ رہا ہے، اتنا زیادہ اس کا اثر آ رہا ہے، تصویروں کی صورت میں، ویڈیو کلپس کی صورت میں، اخبار کی صورت میں، کہ ہم اور آپ خود بخود توجہ دینے پہ مجبور ہو گئے. اپنے آپ سے ایک بات پوچھے گا، یہ 1.5 ارب مسلمان اتنے بے بس کیوں ہیں؟ کتنے بے بس ہیں؟ اتنے بے بس ہیں کہ 15 لاکھ نہتے انسانوں کو محصور کر کے دنیا کے مخرب تباہ کن ترین اسلحے کے ذریعے انہیں ختم کیا جا رہا ہے، اور 1.5 ارب مسلمان سوائے بولنے کے کچھ نہیں کر پا رہے. ہم اتنے بے بس کیوں ہیں؟ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے ہم کچھ نہیں کر پا رہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا خود یہ کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے کسی ظلم کی سزا تو نہیں ہے؟ اب یہاں پہ دو ظلم ہو رہے ہیں درحقیقت. ایک وہ ظلم ہے جو آج کا ظالم مثلاً غزہ کی پٹی میں محصور مسلمانوں کے اوپر کر رہا ہے، اور ایک وہ ظلم ہے جس کے نتیجے میں ہمیں یہ ظلم سہنا پڑ رہا ہے کہ ہم بے بس ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ مر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر پا رہے. اگر آپ اس ظلم کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، پہلے اپنے آپ سے پوچھے گا یہاں ہم نے یہاں کون سا ظلم کیا ہے جو ہم بے بس ہو گئے. بھائی اصولاً یہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر 15 لاکھ مسلمان اس طریقے سے بے دردی کے عالم میں مر رہے ہیں، عورتیں اس طریقے سے بیوہ ہو رہی ہیں اور بچے یتیم ہو رہے ہیں، اور وہ یتیم اپنے باپ کے مثال کے طور پر جنازے پہ بیٹھ کر رو رہے ہیں، اور آپ دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر پا رہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 1.5 ارب مسلمان مثال کے طور پر کھڑے ہوتے اور ان مظلوموں کی مدد کرنے کے بعد ان کے ظالموں سے کہتے کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ تم نے 1.5 ملین مسلمانوں کو اس طریقے سے ظلم کا نشانہ بنایا. ہم کچھ نہیں کر پائے. کیوں نہیں پوچھا کہ ہم بے بس کیوں ہو گئے؟ ہم اپنے اوپر کرنے والے کون سے ظلم کی سزا اٹھا رہے ہیں؟ یعنی اگر ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ہوتا تو خدا متعالی نے ہمیں اس بے بسی میں مبتلا کیوں کیا؟ اب میں یقین سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر امت اسلامیہ نے کہیں اور ظلم نہ کیا ہوتا تو ہمیں یہ بے بسی کا وقت دیکھنا نہ ملتا. امت اسلامی نے پہلے کہیں اور ظلم کیا ہے، پہلے کہیں اور ظلم کیا ہے، اس ظلم کے نتیجے میں اب یہ وقت آ گیا کہ ہم بے بسی کی بے عزتی سہنے پر مجبور ہو گئے. بے بسی بھی ایک معنی میں بے عزتی ہو جاتی ہے اگر بے بسی ایسی ہو جس کے اندر غلطی کی سزا مل رہی ہو. اصل قانون ہے، یہاں پر بھی قانون ہے. آج ہم نے کئی قانون عرض کر دیا آپ کی خدمت میں، اور پاکستان میں معمولاً رسم و رواج یہ نہیں ہے کہ 50 منٹ کے اندر اتنا ڈھیر سارا میٹر دیا جائے. معمولاً رواج یہاں پہ یہ نہیں ہے. معمولاً رواج یہ ہے کہ سماعتوں کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، لیکن ہم نے اس خاطر بوجھ ڈال دیا کہ 2 ہی دن ہیں، اگر ہم نے نہ کہا تو پھر بعد میں کہنے کا شاید موقع بھی نہ ملے. اس خاطر جو کہنا ہے وہ کہہ دیا جائے. تو کئی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اب قانون یہاں پر، پھر قانون ہے، مظلومیتیں اور انسان کی بے بسیاں دو قسم کی ہوتی ہیں. انسان کا خون بہنا دو قسم کا ہے. ایک دفعہ انسان خون بہاتا ہے، بے بسی میں خون بہاتا ہے، یعنی کسی وجہ سے محصور ہو گیا ہے، کسی وجہ سے ایک جگہ ہے جہاں پر خون بہا رہا ہے، لیکن اپنی تمام تر ظاہری بے بسی کے باوجود پوری شجاعت کے ساتھ خون بہاتا ہے. ایک دفعہ بے بسی سے خون بہاتا ہے لیکن بزدلی کے ساتھ خون بہاتا ہے. اب آپ کو اور مجھے دنیا کے اندر ہمیشہ دیکھنا ہوتا ہے کہاں بے بسی ہے بزدلی کے ساتھ اور کہاں بے بسی ہے شجاعت کے ساتھ. اب قانون یہ ہے، جہاں بزدلی ہوئی اور بے بسی ہوئی، یعنی بے بسی ہوئی بزدلی کے ساتھ، یہاں بے عزتی خود بخود آئے گی، یہاں بے عزتی آ جائے گی. کون فرمائیے آپ نے؟ بے بسی ہے اور بزدلی ہے، اب بے عزتی آئے گی، اب عزت نہیں ملے گی. اور جہاں ظاہراً بے بسی ہے اور پوری شجاعت ہے، یہاں 100% عزت ملے گی، یہاں عزت ملے گی، یہاں عزت ملنی. اب میں آپ کی خدمت میں اسی قوم فلسطین کے دو حصے عرض کرتا ہوں. اس قوم فلسطین نے 1982 میں صابرہ شتیلہ کے محاذ کو سہا ہے. صابرہ شتیلہ دو کیمپ تھے جن کے اوپر کچھ لوگوں نے حملہ کیا اور فلسطین کے عوام کو کچل کے رکھ دیا. کلاس مختلف فیگرز مختلف جگہ پہ کوٹ ہوتی ہیں، کہیں 2000، کہیں 2500، کہیں 1000، اس طرح سے بیان ہوتی ہیں. کوئی فیگر میرا نہیں خیال 1000 سے کم ہوگی. 3 دن کے اندر کم از کم 1000 آدمی بے بسی کے عالم میں دشمن کے اسلحے کے ذریعے گھروں میں گھس گھس کے انہوں نے شوٹ کیا. گھروں اور گلیوں کے اندر ان کی لاشیں ملی ہیں. 2 دن کے بعد دشمن نے 2 دن تک کسی کو اس آبادی میں گھسنے نہیں دیا تھا صابرہ شتیلہ کے اندر. دو دن کے بعد جب مختلف لوگ آئے ریڈ کراس وغیرہ تو دیکھا کہ جو لوگ مرے ہیں وہ گھروں کے اندر مارے گئے ہیں, کہیں کی لاشیں کنوؤں کے اندر ڈال دی گئی ہیں اور مائیں بچوں سب کو انہوں نے قتل کر کے رکھ دیا, پوری آبادی میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑا. یہ انہوں نے خون بہایا تھا, بے بسی کے ساتھ تھا اور بے عزتی لے کر آیا. اب بھی خون بہ رہا ہے, اب بھی بے بسی نظر آ رہی ہے, لیکن اب بے عزتی نہیں لا رہا, اب عزت لے کے آ رہا ہے. یہ خون بہ رہا, اب عزت کیوں لا رہا ہے؟ اب پوری دنیا میں ان کا نام کیوں بلند ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اب شجاعت کے ساتھ ہے, اب شجاعت کے ساتھ ہے. پہلے ڈر کر تھا, گھروں کے اندر گھسے دشمن, گھر کے اندر گھسا اس نے گھوم کے رکھ دیا. اب میدان کے اندر اترے دشمن, ان کے گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ گلیوں اور سڑکوں کے اندر کھڑے ہو کر مارکہ کر رہے ہیں. اب بھی جان دے رہے ہیں, اب عزت کے ساتھ جان دے رہے ہیں, اب شجاعت کے ساتھ جان دے رہے ہیں, اب یہ خون عزت دے رہا ہے ان کو. آپ ہمیشہ اس کو دو کو تقسیم کیجئے گا, کہیں ایسا نہ ہو میں اور آپ سمجھ نہ سکیں. اچھا اب ایک اور بات سن لیں, آخری بات وہ یہ کہ یہ درس کیسے سیکھتا ہے کوئی, کہ مجھے تمام تر بے بسی کے باوجود شجاعت دکھانی ہے. یہ درس کوئی کہاں سے سیکھتا ہے؟ اب عرض کروں گا, یہ درس ہم کربلا سے سیکھتے ہیں, یہ درس ہم کربلا سے سیکھتے ہیں. کربلا ہمیں بہت کچھ سکھا دیتا ہے. اگر کوئی کربلا سے سیکھے تو تمام اسلامی تعلیمات کا بہترین درس کربلا سے حاصل کرے گا. کربلا نے ہمیں ایک درس سکھایا, درس یہ سکھایا کہ ظالم تم سے کتنا ہی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو, تمہیں کتنا ہی محصور کرے, تم بزدلی کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دینا. شجاع رہو, شجاعت سے لڑو, بہادری سے لڑو, دشمن کا پورا مقابلہ کرو, اپنا سر نہ جھکاؤ. تمہاری تمام تر بے وسی کے باوجود عزت تمہیں ہی کو ملے گی, عزت تمہیں کو ملے گی. لہذا سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں ایک نعرہ لگایا, آج جہاں کہیں کوئی مظلوم پستا ہے وہ نعرہ لگاتا ہے. وہ نعرہ کیا تھا؟ فرمایا ہیہات من الذلہ, ذلت ہم سے کوسوں دور ہے, ذلت ہمارے نزدیک نہیں آ سکتی. سید الشہداء کا یہ نعرہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نعرے کو اگر کوئی غور سے سنے, اس نعرے کے مفہوم کے اوپر غور کرے, تو میں اپنے طور پر بہت کچھ اس سے سیکھتا ہوں. یہ نعرہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نعرہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے لاشیں پامال کر سکتے ہو, ہمیں بے عزت نہیں کر سکتے. تمہارا کیا بس چلے گا؟ تمہارا بس یہ چلے گا کہ تم تین دن ہمیں پیاسا رکھو گے, تمہارا بس چلے گا کہ تم ہمیں محصور کر لو گے, ہمیں شہید کرو گے, ہمارے لاشیں پامال کرو گے. جب یہ سارے کام کر لو گے تو اس کے باوجود عزت ہمارے پاس رہے گی. اور اگر کسی نے عزت کا یہ مفہوم دیکھنا ہے تو آج کسی بھی شب عاشور اور چہلم کے دن پوری دنیا کو دیکھ لیں. ایک کا لاشا پامال ہوا ہے, ایک کے بچے اسیر ہوئے ہیں, ایک کی عورتوں کو بازاروں اور درباروں کے اندر لے جایا گیا ہے, اور وہ حاکم اور ظالم سمجھ رہا ہے کہ اس کی جیت ہو رہی ہے, اور ہر موقع پر فتح اس کی ہو رہی ہے جس کا سر نیزے کے اوپر بلند ہوا, سر بلند وہ ہو رہا ہے. اور ان کو اتنا یقین ہے اپنی کامیابی کا کہ اپنے ایک ایک لخت جگر کو بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹا تم بھی قربانی دو, تم بھی قربانی. نہ صرف ان کو یقین ہے, ان کے اصحاب کو یقین ہے. ایک جملہ بس عرض کر کے مصائب اختتام کروں گا. مولا ابو الفضل العباس کی قربانیوں کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے, ایک جملہ بیان کرتے ہیں. مولا ابو الفضل العباس میدان کے اندر تشریف لائے, اپنے بھائیوں کو لے کر میدان میں آئے. جب میدان کے اندر کھڑے ہوئے, سید الشہداء سے فرمایا مولا اجازت دیجئے کہ اب میں اپنی قربانیاں پیش کروں گا. فرمایا کہ اجازت ہوئی. اپنے ایک بھائی سے کہا تم جاؤ میدان جنگ کے اندر اپنی جان قربان کرو. وہ روانہ ہوئے, دادے شجاعت دیا, زمین کے اوپر گرے, شہید ہو گئے. سید الشہداء نے کہا ابو الفضل بس کرو, ایک بھائی نے قربانی دے دی ہے, اتنا کافی ہے. فرمایا مولا میرا دوسرا بھائی بھی ہے, یہ بھی جائے گا, یہ بھی شہید ہوگا. دوسرے بھائی کو بھیجا, اس نے بھی قربانی دی, اس نے بھی جان دی, وہ بھی شہید ہوئے. سید الشہداء نے فرمایا ابو الفضل بس کرو. فرمایا مولا میرا تیسرا بھائی بھی ہے وہ بھی قربان ہونے جائے گا. سید الشہداء نے گویا ایک جملہ ارشاد فرمایا, اس جملے کو سن لیجئے اور کبھی کبھی سوچے گا تنہائی کے اندر, فرمایا ابو الفضل ام البنین کی کتنی اولادیں قربان کرو گے؟ ابو الفضل ام البنین کی کتنی کمائیاں قربان کرتے چلے جاؤ گے؟ یہ ابو الفضل عباس ام البنین کی قربانی دینے کے لیے جا رہے ہیں. لہذا ام البنین ہمیشہ ایک شعر دہرایا کرتی تھیں. آپ نے سنا ہے کہ ام البنین کبھی سائے میں نہیں بیٹھی, اپنے بچوں کی یاد میں, اپنے مولا کی یاد میں, اور ایک جملہ بار بار کہتی تھیں, فرماتی تھیں اگر میرے بچے کے شانے نہ کاٹے ہوتے تو دیکھتے پانی پہنچا یا نہیں پہنچا. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. پاک پروردگار دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی عزاداری کے اندر مشغول ہے, پاک پروردگار بالاخص ہنگو کے مظلوم عوام اور ڈیرہ اسماعیل خان کوئٹہ کے مظلوم دوست احباب جن میں سے بعض کی شہادتوں کی خبر آ رہی ہے, پاک پروردگار ان مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہو تو جلد از جلد